بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. اس عظيم اور پیاری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اور مقدمے کے طور پر سب سے پہلے امام ابو محمد الحسن البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب کا نام، کنیت اور نسب الامام القدوہ شیخ الحنابلہ وکبیرہم، فی عصرہ اپنے زمانے کے امام اور قدوہ حنابلہ کے شیخ ان کے بڑے، ابو محمد کنیت ہے، الحسن بن علی الحسن نام ہے، اور الحسن بن علی بن خلف البربہاری بربہاری ان کا لقب ہے، اور ان کی جگہ جو ہے کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں پر ان کی تربیت ہوئی اور کہاں پر پرورش حاصل کی، جتنے بھی مصادر موجود ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے یہی لگتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ہی پرورش حاصل کی، کیونکہ ان کی شہرت وہیں سے شروع ہوئی اور بہت سارے علماء رسول جماعت کے علماء سے ان کا تعلق رہا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے علم بھی حاصل کیا، اور ان کی اکثریت بغدادی ہیں، بغداد کے رہنے والے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو پرورش ہے ان کی تربیت وہیں پر ہوئی ہے، اور ایک علمی اور سنی معاشرے میں ان کی پرورش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت پر اس کا بہت بڑا اثر تھا. ان کے استاد اور ان کے شاگرد امام صاحب کے استادوں میں سے امام احمد بن حنبل کے جو بہت بڑے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ان میں سے امام احمد بن محمد بن الحاج المروزی، المروزی کہتے ہیں غلط ہے، المروزی ٹھیک ہے یا المروزی بھی ٹھیک ہے، اور احمد بن حنبل کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں، اور دوسرے امام سہل بن عبداللہ بن یونس التستوری ابو محمد، جو زہد اور عبادت میں معروف ہیں، اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو امامت ہے جو ان کا علم کسی سے مخفی نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ منہج السلف کا جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ بے نظیر ہے، اور سنت کی طرف دعوت دینا، اثار کی طرف دعوت دینا، اور یہاں تک کہ جو پرانے وقت ہے وہ بھی ان کو بہت ان کے علم سے بہت آگاہ تھے، اور ان کی مجلس میں ہمیشہ رونق لگی رہتی تھی حدیث کی، اثر کی، فقہ کی، اور بہت سارے امام حدیث و فقہ ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ ابو عبداللہ الفقیہ کہتے ہیں اگر آپ کسی بغداد میں رہنے والوں میں سے کسی کو یہ دیکھتے کو سنتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ابوالحسن بشار اور ابو محمد البربہاری سے محبت کرتا ہے، تو یہ جان لے کہ وہ صاحب سنت ہے، کہ وہ سنی ہے. اللہ اکبر. یعنی علماء اس وقت پہچانے جاتے تھے الولاء والبراء سے, دوست دشمن اور محبت اور بغض سے, کس سے محبت کرتے کس سے نہیں کرتے. بہت سارے علماء نے امام بربہاری کی تعریفیں کی ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, العالم الزاہد الفقیہ الحنبلی الواعظ وكان شديدا على اہل بدع والمعاصی. عالم ہے, زاہد ہیں, فقی ہیں, حنبلی ہیں, نسبت محمد حنبل کی طرف ہے, بہت اچھا وعظ کرنے والے ہیں اور بدعت اور معاصی پر شدید تھے. وكان كبير القدر وتعظمه الخاصة والعامة. بہت بڑے شان والے تھے, یہاں کہ یہاں تک کہ خاص و عام جو ہے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے. وقال ابن ابي يعلى, ابن ابي يعلى فرماتے ہیں, شيخ الطائفة في وقته متقدمها في الانكار على اهل البدع. اپنے زمانے کے شیخ تھے شیخ الطائفہ. بعض لوگوں کی غلطی لگی ہے یا شاید لگ سکتی ہے کہ طائفہ سے مراد جیسے کہ صوفی گروہ ہیں, صوفی بھی طائف الصوفیہ جو ہیں ان کے بھی اپنے گروہ کے اپنے اپنے سردار ہیں, جیسے کہ قادری ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں یا چشتی ہیں. تو یہاں پر امام ابو یعلی فرماتے ہیں شیخ الطائفہ فی وقتی. اسی طائفہ, کون سی طائفہ مراد ہے؟ الطائفة المنصورة, جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ میرے امت کے ایک گروہ تا قیامت رہے گا, حق پر قائم رہے گا, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا مخالفت کرنے والا, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو اس طائفہ کے سردار سے کیا مراد ہے؟ امیر تھا, بیعت ہوئی اس کی؟ ہرگز نہیں, بلکہ اپنے زمانے کے رسول و جماعت کے بڑے عالم تھے, جیسے کہ ان سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طائفہ کے شیخ تھے. اور کئی علماء, دیکھیں علماء تو بہت ہوتے کسی نہ کسی زمانے میں, لیکن دو علماء کا علم برابر نہیں ہوا کرتا, اس لیے جو زیادہ عالم ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے. اس لیے بعض علماء کے عبارات میں آپ ایسے الفاظ سنیں گے, شیخ الطائفۃ فی عصرہ یا فی زمانہ یا فی وقتہ, اس سے مراد ہرگز نہیں ہے, کیونکہ جماعت تھی الگ سے, وہ امیر تھے, ان کی بیعت ہوئی ہے, اور حکمران کے علاوہ کہ اور بھی عمارت کا کوئی تصور ہے جیسا کہ آگے ہم شرح میں دیکھیں گے. تو اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ وہ طائفۃ المنصورہ, جو رسول جماعت کا جو گروہ تھا, جو جماعت تھی, جو فرقہ تھا, علما انا علیہ و اصحابی, جس فرقے کا ذکر ہوا اس حدیث مبارکہ میں, اس فرقے کے سربراہ کرنے والے تھے اپنے زمانے کے, اور اہل بدعت کے شدید انکار کرنے والے تھے اور بہت آگے تھے, اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے ان سے علیحدگی اختیار کرنے والے تھے, اور حکمران وقت کے بھی ان کا نام معروف اور مشہور تھا. اور امام احمد بن حنبل کے جو قریبی شاگرد ہیں ان کے قریب تھے, اور احد الامۃ العارفین, وہ یعنی جو اپنے زمانے کے بہترین امام تھے اور معرفت والے تھے ان میں سے ایک تھے, اور اصول حفاظ متقنین میں سے تھے, والثقات المؤمنین, اور مومن ثقات میں سے تھے. کیونکہ زہد کے تعلق سے یہ کہا گیا, علماء نے فرمایا کہ ان کے والد نے ان کے لیے جو ورثہ چھوڑا اس میں 70,000 درہم تھے, ان میں سے انہوں نے کچھ نہیں لیا اور چھوڑ دیا. روایت کے تعلق سے موقف تو ہم ان کی شرح سنہ سے دیکھیں گے کہ کتنی سخت موقف تھا. اور ان کے شاگردوں میں سے جو ہیں الامام ابو عبداللہ بن عبداللہ بن محمد العکبری, جو ابن بطہ سے معروف اور مشہور ہیں. امام ابن بطہ امام بربہاری کے شاگردوں میں سے ہیں, اور امام محمد بن احمد اسماعیل البغدادی ابو الحسین بن سمعون, بن سمعون نام سے معروف ہیں, یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا جیسے کہ امام ذہبی نے سیرہ علم النبلاء میں بیان کیا ہے کہ امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کی تھی تو امام بربہاری کی طرف گئے اور اپنا موقف, اپنا عقیدہ بیان فرمایا. تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا عقیدہ سنا تو قبول نہیں فرمایا, کیونکہ بعض چیزوں میں ابھی اجمال تھا. سبحان اللہ, یعنی امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اعتزال میں لگائے, 40 سال زندگی کا ایک یعنی آدھی زندگی ہے تقریباً, اس سے بھی زیادہ. ان کے سوتیلے باپ جو تھے معتزلی تھے، بلکہ معتزلہ کے سرداروں میں سے تھے، علماء میں سے تھے، ان سے تربیت حاصل کی اور معتزلی بنے، یہاں تک کہ معتزلے کے علماء میں سے بنے، سبحان اللہ. اور پھر ابن کلاب نے، سعید بن کلاب نے جب معتزلے کا رد کرنا شروع کیا تو ان کی باتوں میں وزن تھا، دلائل ان کے زیادہ قوی تھے، تو ان کے مذہب کو اپنا لیا اور رد کرنا شروع کیا معتزلہ کا. لیکن کیونکہ اہل کلام، سب اہل کلام میں ڈوبے ہوئے تھے سارے، اور نصوص اور سلف کے اقوال سے رد نہیں کیا ایک دوسرے کا اہل بدعت نے، تو غلطی پر غلطی کرتے گئے. اور اس زمانے میں بھی ابن کلاب کا مذہب اپناتے ہوئے امام حسن اشعری کی، کیونکہ اصل تربیت اہل کلام کے اصول کے مطابق ہوئی تھی، تو رد بھی معتزلہ کا انہیں اصول پہ کیا اور کلاب بھی بن گئے. وفات سے پہلے سبحان اللہ جب انہوں نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو دیکھا اور ان کے اصول کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمان کو دل کھول دیا حق کو قبول کرنے کے لیے، اور بہت ساری تبدیلیوں کی زندگی میں آئی. جب تبدیلی آئی تو کچھ لکھنا شروع کیا، مقالات الاسلامیین اور الابانہ فی اصول الدیانہ، یہ امام حسن اشعری کی آخری کتابوں میں سے ہے جن میں انہوں نے اپنا صحیح عقیدہ بیان کیا ہے. تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام البربہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا کہ ابھی اور بھی چیزیں باقی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اہل جو اہل ایک شخص جو توبہ کر لیتا ہے اور باقی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں، اجمال باقی رہتا ہے، ابہام باقی، بعض چیزوں میں، بعض مسائل میں رہتا ہے، اور امام بربہ قبول نہیں کرتے، اہل بدعت پر ان کا رد کیسے ہوگا؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. اگرچہ امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان کی توبہ جو ہے وہ ثابت ہے، اور ان کی جو کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ جو ہے معروف کتاب ہے، ابھی موجود بھی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ان میں اور اس کتاب میں جو ہے ان کا جو عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق چند چیزیں رہ گئی ہیں، اور ان کے لیے عذر یہ علماء پیش کرتے ہیں کہ جس شخص زندگی ساری اہل بدعت کے ساتھ گزری ہو تو کچھ بقایا جات باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے جب ان کے اصول میں تبدیلی آئی اور صحیح عقیدہ کو انہوں نے اپنایا ہے تو یہ ان کے لیے عذر جو ہے قابل قبول ہے ان علماء کے نزدیک. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کلابی مذہب پر تھے، اور ان کتابوں میں جو اصل مسائل ہیں جن پہ وہ غلطی کیا کرتے تھے، بعض میں تو رجوع ان کا ثابت ہوتا ہے لیکن بعض میں ثابت نہیں ہوتا، جب مکمل کلیئرٹی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے قول کو، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ان کو فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہمارے لیے اور ان کے جو علم ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں کلیئرٹی مکمل نہیں ہے اور اس کی توبہ بھی درست نہیں ہے. بہرحال دونوں اقوال نے الشیخ فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عثمان الحسن میں بیان فرمائی ہے، اور شیخ عثیمین کے نزدیک جو قول راجح ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ قول راجح کے نزدیک ہے. الغرض امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توبہ اور ان کے یہ رجوع جو ہے اسے قبول نہیں کیا، اور یہ ان علماء میں سے جس کا میں نے ذکر کیا کہ علماء کے دو اقوال ہیں، رسول جماعت کے اس مسئلے میں دو اقوال ہیں، اور جس کا تقوی جہاں پر جسے لے جاتا ہے وہ اس تقوی کی بنیاد پر اس مسئلے میں اپنا جو نظریہ ہے وہ اپنا سکتا ہے. اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب بہت معروف اور مشہور ہوئے اہل بدعت کے رد پر، تو جو مخالفین تھے انہوں نے تہمت لگانا شروع کر دی، جھوٹے الزامات تراشے، اور یہاں تک کہ جو خلیفہ وقت تھا، جو سلطان تھا، اس نے ابن مقلع جو ہے کو حکم دیا، جو گورنر تھا اس علاقے کا، کہ امام بربہاری اور اس کے ساتھیوں کو قید میں بند کر لے. تو امام بربہاری تو چھپ گئے کسی جگہ پہ، لیکن بعض اصحاب کو پکڑ لیا گیا، اور سبحان اللہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے یا اپنے ظلم میں مزید ڈوب جائے. مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کی خلاصی اور اس کی معافی ہے. کامیاب ہے. توبہ نہیں کرتا تو اپنی ظلم میں اور بڑھتا جائے گا اور اس کے قابل عذاب اور قابل مذمت ہوگا اس کے لیے. الغرض تو سبحان اللہ یہی بمقلہ تھا کہ اس کو حاکم وقت نے جو ہے اپنے عہدے سے دستبردار کر لیا اور نکال دیا, اور اس کے گھر کو آگ بھی لگا دی گئی بعض علماء کہتے ہیں, اور خود جو خلیفہ تھا اس کی حکومت بھی باقی نہ رہی, اور یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھوں کو گرم سلاخوں سے نکال دیا گیا, اور امام بربھائی رحمۃ اللہ علیہ ہی واپس اپنے مقام پر لائے گئے, اور لوگوں نے ان کے علم سے دوبارہ سے استفادہ حاصل کرنا شروع کیا. اور امام بربھائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 329 میں ہوئی, 329 میں. رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ.